بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شیعہ آڈیو کی جانب سے کتاب 50 موضوعات پر 100 واقعات. ہر موضوع کے ذیل میں 5 آیات، 5 روایات اور 2 واقعات آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی چوتھی ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. نمبر 11، بخیل کنجوس. آیات نمبر 1، کنجوس کی سزا. سورہ آل عمران آیت نمبر 180. ترجمہ: جو لوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، انہیں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اچھا کام ہے، بلکہ یہ بہت برا کام ہے. عنقریب قیامت کے دن وہی چیزیں ان کی گردنوں میں توک کی طرح لٹکا دی جائیں گی جن میں وہ بخل کیا کرتے تھے. نمبر 2، کنجوس خدا کا محبوب نہیں. سورہ حدید آیت نمبر 24-23. الترجمہ: اللہ کرنے والے مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو بھی خدا کے حکم سے روگردانی کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے. نمبر 3، بخیل کافروں کی صف میں. سورہ نساء آیت نمبر 37. ترجمہ: جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا ہے اس پر اپنے کفر کی وجہ سے پردہ ڈالتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کافروں کے واسطے رسوا کر دینے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے. نمبر 4، بخل اپنے ہی کے لیے. سورہ محمد آیت نمبر 38. ترجمہ: ہاں ہاں، تم وہی لوگ ہو جنہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں، اور خدا سب بے نیاز ہے، تم ہی لوگ اس کے محتاج ہو. نمبر 5، بخل سختی کا سبب. سورہ لیل آیت نمبر 8-9-10. ترجمہ: جس نے بخل کیا اور لاپرواہی بڑھتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں. روایات: نمبر 1، بخل ایک عیب. نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 3، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: بخل کنجوسی ننگو آر ہے. نمبر 2، بخل فقیری کا سبب. حرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: بخل ناداری و فقیری ہے. نمبر 3، بدترین بخل. غرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145، امام علی علیہ السلام نے فرمایا: مستحق لوگوں تک مال نہ پہنچانا بدترین کنجوسی ہے. نمبر 4، بخل بہت بری عادت ہے. غرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: کنجوسی بہت بری عادت ہے. نمبر 5، بخیل کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے. غرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149، مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا: بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا. تشریح: بخل اور کنجوسی ایک بری اور مذموم صفت ہے. انسان جو کچھ کماتا ہے اور جو کچھ مال و ثروت جمع کرتا ہے، وہ یہ فکر کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اگر خرچ کر دیا تو کیا ہوگا. گویا کنجوس اپنے لیے بھی، اپنی دنیا کی چھوٹی سی چیز میں بھی کنجوسی کرتا ہے، اور اپنی ساری دنیا کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے. بخیل اس لیے فقیروں کی طرح زندگی گزارتا ہے کہ کہیں نادار و فقیر نہ ہو جائے، یا اس لیے فقیروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے کہ زیادہ مال جمع کر سکے. کنجوسی کرنے والا دنیا میں مذموم اور آخرت میں معذب اور سزا کا مستحق ہوتا ہے. بخیل انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مال یہ جمع کرے گا، فائدہ کوئی اور اٹھائے گا. اس لیے کنجوسی سے بہتر ہے کہ انسان مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. خدا سے دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کو بخل و کنجوسی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقعات: نمبر ایک، چلاک کنجوس بخیل. ایک کنجوس نے کوزہ بنانے والے سے کہا، میرے لیے ایک کوزہ اور ایک پیالہ بنا دو. کوزہ بنانے والے نے کنجوس سے پوچھا، تمہارے کوزے پر کیا لکھوں؟ کنجوس نے کہا، نمبر ایک، لکھو جو شخص اس میں سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا. دوبارہ کوزہ بنانے والے نے کنجوس سے پوچھا کہ تمہارے پیالے پر کیا لکھوں؟ کنجوس نے کہا، نمبر دو، لکھو اور جو شخص اس میں سے نہیں چکھے گا بے شک وہ مجھ سے ہوگا. گنجینہ معروف، جلد نمبر ایک، صفحہ نمبر 87، قرآنی لطیفے، صفحہ نمبر 26. نمبر دو، بخیل کا گناہ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے. ایک مرد کو دیکھا جو غلاف کعبہ کو پکڑے دعا کر رہا تھا، خدایا اس گھر کا واسطہ، مجھے بخش دے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین؟ شخص، میرا گناہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا گناہ بڑا ہے یا پہاڑ؟ شخص، میرا گناہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان؟ شخص، میرا گناہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا؟ شخص، خدا اعلیٰ اور اجل ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ پر وائے ہو، اپنے گناہ کو بیان کر. شخص، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک دولت مند شخص ہوں اور جب بھی میرے پاس کوئی سائل آتا ہے اور مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا شعلہ میری طرف آ رہا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے دور ہو جا اور مجھے اپنی آگ میں نہ جلا. اس شخص کی قسم جس نے مجھے ہدایت اور کرامت کے ساتھ مبوس کیا، اگر تو رکن و مقام کے درمیان کھڑا ہو اور 2000 سال نماز پڑھے اور اس قدر گریا و زاری کرے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں جاری ہو جائیں اور ان آنسوؤں سے درخت سیراب ہوں، پھر بھی اس وقت تو بخل اور کنجوسی کی حالت میں مر جائے تو خداوند متعال تجھ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. تجھ پر وائے ہو، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ خدا فرماتا ہے، جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 38. جو شخص اپنے نفس کو بخل سے دور رکھے گا وہی کامیاب و کامران ہے. 1001 حکایت، اخلاقی، صفحہ نمبر 456. نمبر 12، بیماری. آیات: نمبر 1، بیمار عذر رکھتا ہے. سورہ توبہ، آیت 91. ترجمہ: جو لوگ کمزور یا بیمار ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جنگ سے باز رہنے میں یا جنگ پر نہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیے کہ خدا اور رسول کے حق میں اخلاص رکھتے ہیں کہ نیک کردار لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. نمبر 2، روحی بیماری کی طرف توجہ. سورہ یونس، آیت نمبر 57. ترجمہ: اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کو شفا کا سامان اور ہدایت اور رحمت صاحبان ایمان کے لیے قرآن کی صورت میں آ چکا ہے. نمبر 3، سورہ اسراء، آیت نمبر 82. ترجمہ: اور ہم قرآن میں وہ سب کچھ نازل کر رہے ہیں جو صاحبان ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالمین کے لیے خسارے میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نمبر 4، شفا دینے والا خدا. سورہ شعرا، آیت نمبر 80. ترجمہ: اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے. نمبر 5، مریض، بیمار اور روزہ. سورہ بقرہ، آیت نمبر 185. ترجمہ: ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں. لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن روزے دنوں میں روزہ رکھے. खुदा तुम्हारे बारे में आसानी चाहता है, ज़हमत नहीं चाहता, और इतने ही दिन का हुक्म इसलिए है कि तुम अदद पूरे कर दो और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर उसकी किबरियाई का इकरार करो, और शायद तुम इस तरह शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। रिवायात नंबर 1, बीमारी की सख्ती, गररुल हुकुम, जिल नंबर 2, सफ़ा नंबर 537। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीमारी बदन की कैद है। नंबर 2, बीमार, गररुल हुकुम, जिल नंबर 1, सफ़ा नंबर 462। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत से बीमार निजात पा लेते हैं और बहुत से सेहतमंद गिर पड़ते या मर जाते हैं। नंबर 3, बीमारी गुनाहों का कफ़ारा, मिज़ानुल हिकमत, जिल नंबर 4, सफ़ा नंबर 2885। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी में बीमार के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह ख़िज़ा में दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। नंबर 4, इलाज की अहमियत, गररुल हुकुम, जिल नंबर 6, सफ़ा नंबर 587। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स हमारी बीमारी को डॉक्टरों तबीब से छुपाए, इसने अपने बदन से खयानत की। नंबर 5, बुखार, अमालुल वाइजीन, जिल नंबर 1, सफ़ा नंबर 517। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक रात का बुखार एक साल के गुनाहों का कफ़ारा है। तशरी, बीमारी भी एक नेमत है, बीमारी बंदे की कमज़ोरी है और शिफा देना परवरदिगार का करम है, और बीमारी का बेहतरीन इलाज परहेज़ है। बीमारी की हालत में भी इंसान को शुक्र खुदा बजा लाना चाहिए, ना कि ज़ुबान पर ऐसे जुमले लाए जिससे शिर्क की बू आती है। जिस तरह रिवायत में जिक्र है कि एक रात का बुखार एक साल के गुनाहों का कफ़ारा है, बाज़ औक़ात यही बीमारी खुदा की तरफ से बंदे का इम्तिहान होती है, और बाज़ औक़ात बीमारी बदपरहेजी से वजूद में आती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपना इलाज करवाए, और अगर कोई मरीज़ हो जाए तो लोगों को चाहिए कि इसकी आयादत के लिए जाएं। जो शख्स मरीज़ की आयादत के लिए जाता है तो 70,000 फरिश्ते इसकी मशायत व हमराही करते हैं और इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, यहाँ तक कि वो वापस अपने घर आ जाए। वाक़यात नंबर 1, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना। एक रोज़ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह की और मुस्कुराने लगे। एक शख्स ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह की और मुस्कुराने लगे, इसकी क्या वजह है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब मैंने आसमान की तरफ निगाह की तो देखा दो फरिश्ते ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, ताकि एक सौले मर्द की शब रोज़ की इबादत का सवाब लिखें, जो अपनी मखसूस जगह नमाज व इबादत में मशगूल रहता था, लेकिन इन फरिश्तों ने इसको वहाँ ना पाया, क्योंकि वो शख्स बिस्तर मर्ज पर पड़ा हुआ था। फरिश्ते आसमान की तरफ चले गए और खुदाए मताल से अर्ज़ की, हम सब मामूल इस सौले मर्द की इबादत का सवाब लिखने के लिए इसकी इबादत की जगह गए थे, लेकिन हमने इसको वहाँ नहीं पाया, क्योंकि वो बीमारी की वजह से बिस्तर पर आराम कर रहा था। खुदाबंदे मताल ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, जब तक मेरा बंदा बिस्तर मर्ज पर है, मुझ पर लाजिम है कि इसको बीमारी में इतना सवाब अता करूं जितना सवाब तंदुरुस्ती की इबादत में अता करता था, क्योंकि वो मेरा बंदा बीमारी की वजह से इबादत बजा लाने से माजूर है। गंजीना मारूफ, जिल नंबर 2, सफ़ा नंबर 129। अमालुल वाइजीन, जिल नंबर 1, सफ़ा नंबर 517। नंबर 2, बीमार की देखभाल की अहमियत। दो साथी काफ़ी दूर से मनासे के हज को बजा लाने के लिए मक्के की तरफ रवाना हुए। जब ये दोनों मदीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत के लिए आए, तो इनमें से एक साथी मदीने के किसी होटल में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और इसका दूसरा साथी इसकी देखभाल करने में मशगूल हो गया। ایک دن ہم سفر ساتھی نے بیمار ساتھی سے کہا، مجھے بہت اشتیاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی زیارت کروں، تم مجھے اجازت دو کہ میں زیارت کے لیے جاؤں۔ بیمار نے کہا، تو میرا یارو مددگار ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑ، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھ سے جدا نہ ہو۔ ساتھی نے کہا، میرے بھائی ہم بہت دور سے آئے ہیں، میرا دل زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے، تم اجازت دو میں بہت جلد زیارت کر کے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن بیمار ساتھی جس کو دیکھ بھال کی بہت شدید ضرورت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ساتھی زیارت کے لیے جائے، لیکن ہم سفر ساتھی اس کو چھوڑ کر زیارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چلا گیا، اور زیارت کے بعد امام صادق علیہ السلام کے گھر گیا، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوا، اور اپنا اور اپنے ساتھی کا قصہ آ حضرت علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنے دوست کے پاس رہتے اور اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتے تو تمہارا اجر خدائے بزرگ کی بارگاہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی زیارت سے بھی زیادہ ہوتا۔ گنجینہ معروف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130۔ نمبر 13 بصارت اور بصیرت۔ آیات نمبر 1 بصیرت کی اہمیت، سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں اور میرے اتباع کرنے والے بصیرت کے ساتھ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا پاک و بے نیاز ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ نمبر 2 بینا اور نابینا مساوی نہیں، سورہ انعام آیت نمبر 50۔ ترجمہ، آپ کہیے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس خدائی خزانے ہیں یا ہم عالم الغیب ہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک ہیں، ہم تو صرف وہی پروردگار کا اتباع کرتے ہیں، اور پوچھئے کہ کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، آخر تم کیوں نہیں سوچتے ہو۔ نمبر 3 قیامت میں نابینا ہونے کا سبب، سورہ طہٰ آیات 124-126۔ ترجمہ، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ بنا دوں گا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا محشور کریں گے، پھر وہ کہے گا کہ پروردگارہ یہ تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے جبکہ میں دنیا میں صاحب بصارت تھا۔ ارشاد ہوا کہ جس طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ نمبر 4 اہل بصیرت کے لیے عبرت، سورہ نور آیت نمبر 44۔ ترجمہ، اللہ ہی رات کو دن اور دن کو رات سے تبدیل کرتا ہے، اور یقیناً اس میں صاحبان بصارت کے لیے سمان عبرت ہے۔ نمبر 5 بصیرت کا سوال، سورہ اسراء آیت نمبر 36۔ ترجمہ، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا، کہ کیونکہ روز قیامت سماعت بصارت اور قوت قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روایات، نمبر 1 بصیرت کی اہمیت، قرر الحکوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں کا اندھا ہو جانا بصیرت کے گواہ دینے سے آسان ہے۔ نمبر 2 بصیرت نہ ہونا، قرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو صاحب فکر نہیں ہے وہ بصیرت سے خالی ہے۔ نمبر 3 دیدہ بصیرت، قرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آنکھ سے دیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ بصیرت نہ ہو۔ نمبر 4 پوشیدہ اسرار، قرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً صاحبان بصیرت کے لیے بہت سے پوشیدہ اسرار کھل جاتے ہیں۔ بصیرت بہتر ہے یا بصارت؟ قرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بنائی جانا بصیرت ختم ہونے سے بہتر ہے۔ تشریح، ظاہری نگاہوں سے دیکھنے کا نام ہے بصارت، اور دل کی نگاہوں سے دیکھنے کا نام ہے بصیرت۔ بصارت اور بصیرت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ بصارت ظاہر تو دیکھتی اور بصیرت باطن کو۔ مولائے کائنات کا ارشاد ہے، کہ بہترین صاحب بصیرت وہ ہے جو اپنے عیوب کو دیکھ لے اور گناہوں سے الگ ہو جائے۔ بصیرت کا بہترین مظہر یہ ہے کہ انسان ظاہری حالات کے مطابق کام نہ کرے بلکہ عقل کے مشورے کے مطابق عمل کرے، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں لیکن عقل کسی انسان کو دھوکہ نہیں دیتی۔ تو ہمیں بابصیرت ہونے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ ہمارے لیے پوشیدہ اسرار کھل جائیں۔ خدا سے دعا ہے کہ بحق چاردہ معصومین علیہ السلام ہمیں صاحب بصیرت بنا دے، آمین۔ واقعات نمبر ایک، بابصیرت غلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک حبشی رہتا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کے دینی عقائد سے آشنا ہو گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے عقائد برحق ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ شہادتیں پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں سے دینی مسائل حاصل کرنے لگا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہان کا خالق عالم اور خبیر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن سے واقف ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل کے واقعات سے بھی واقف ہے۔ خدا ہر قول و فعل اور دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ یہ باتیں سن کر غلام کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ خدا میرے تمام گناہوں سے واقف ہے اور ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر حرکت و سکون کے لیے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہے، اللہ تمہاری زندگی کے ہر لمحے کا علم ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور اسی بے ہوشی کی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ کشکول وستغیب، جلد نمبر ایک، صفحہ نمبر 51۔ نمبر دو، بصیرت ابو ہارون مکفوف۔ قطب راوندی نے ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور کچھ لوگ بھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا، ذرا لوگوں سے پوچھو کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جس شخص کو میں دیکھتا تھا اس سے یہی پوچھتا تھا کہ کیا تم نے ابو جعفر علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو جواب میں وہ کہتا تھا کہ نہیں، حالانکہ حضرت وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ ابو ہارون مکفوف نابینا داخل مسجد ہوئے۔ حضرت نے فرمایا، اس سے پوچھو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ابو جعفر علیہ السلام کو دیکھا ہے، جو اس نے کہا کہ کیا یہ حضرت نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، کیسے معلوم نہ ہو، وہ تو ایک چمکتا ہوا نور ہے، یعنی جمال امامت کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھیں کافی نہیں ہیں، دل کی آنکھیں درکار ہیں۔ امام کو دیکھنے کے لیے بصارت نہیں بلکہ بصیرت درکار ہے۔ احسن المقال، جلد نمبر ایک، صفحہ نمبر 675۔ نمبر چودہ، تربیت۔ آیات نمبر ایک، تربیت کا نمونہ، سورہ احزاب آیت نمبر 12۔ ترجمہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ نمبر دو، تربیت انبیاء کا مقصد، سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ ترجمہ، اس خدا نے مکے والوں میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا ہے جو ان میں سے تھا تاکہ اس کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ نمبر تین، اولاد پر والدین کا حق، سورہ اسراء آیت نمبر 24۔ ترجمہ، اور والدین کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان دونوں پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں اپنی رحمتیں نچھاور کر کے مجھے پالا ہے۔ نمبر چار، تربیت فرزند کی اہمیت۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر ایسے فرشتے ملائکہ معین ہیں جو سخت مزاج اور تند ہیں اور خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 5، راہ مستقیم، سیدھا راستہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 51۔ ترجمہ: اللہ میرا اور تمہارے دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے۔ روایات: نمبر 1، بہترین وارث، اصول کافی، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 150۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: بہترین میراث جو والدین اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ادب ہے، نہ کہ مال و دولت۔ نمبر 2، آغاز تربیت، میزان الحکمت، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 54۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا: بہترین ادب وہ ہے جو اپنے آپ سے شروع ہو۔ نمبر 3، تربیت کے لیے دعا، صحیفہ کاملہ، دعا نمبر 25، صفحہ نمبر 235۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: خدایا، بچوں کی تربیت و تادیب اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے میں میری مدد فرما۔ نمبر 4، تربیت محبت اہل بیت علیہ السلام، کنز الاعمال، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 456۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ نمبر 2، ان کے اہل بیت علیہ السلام کی محبت۔ نمبر 3، قراءت قرآن۔ نمبر 5، فرزند صالح، اصول کافی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 3۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فرزند صالح بہشت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ تشریح: بچوں کی تربیت میں ہمیں کافی کوششیں اور وقت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بچے بڑوں کی کردار اور اعمال کو دیکھتے ہیں اور پھر وہی کام کرتے ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بڑوں کے کام کیا ہے اچھا ہے، اس لیے ہمیں بھی وہی انجام دینا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں ایسے کام اور گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے جن کا برا اثر بچوں پر ہو، کیونکہ ہمارے بچے باقیات الصالحات ہیں۔ اگر بچوں کی اچھی تربیت کی تو بڑے ہو کر ہمارے لیے باعث افتخار ہوں گے، اور اگر بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی تو یہی ہمارے لیے باعث ذلت و خواری ہوں گے۔ قرآن و روایات کی تاکید ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کرو، کیونکہ بچے جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچے بری راہ کی طرف چلے جائیں۔ آج کل معاشرہ بہت ہی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بچے کی تربیت کرنا گویا ایک خاندان کی تربیت کرنا ہے۔ آمین۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقعات: نمبر 1، فرزند صالح کی اہمیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر جب دوسرے سال وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ صاحب قبر سے عذاب ٹل چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عیسی میں عرض کی: اے میرے اللہ، ایک سال قبل میں اسی قبر سے گزر رہا تھا تو صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس سال عذاب اٹھ گیا ہے، اس کا کیا راز ہے؟ خداوند عزوجل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی: اے روح اللہ، اس مرنے والے کا ایک بیٹا تھا جس نے بالغ ہونے کے بعد لوگوں کے لیے ایک راستہ بنایا، ایک یتیم کو پناہ دی، پس اس کے بیٹے کے دو نیک کاموں کی وجہ سے اس کو بخشش دیا گیا۔ گنجینہ معروف، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 236۔ عبرت انگیز واقعات، صفحہ نمبر 118۔ نمبر 2، غذا کا اثر۔ علامہ محمد تقی نقل کرتے ہیں کہ جو کہ آیات روایات اور تجربوں سے بھی مناسبت رکھتی ہے۔ علامہ محمد تقی مجلسی جامع مسجد اصفہان میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک رات اپنے فرزند محمد باقر مجلسی کو مسجد لے کر آئے، جو کسی وجہ سے صحن مسجد میں کھیل کود میں مصروف رہے۔ علامہ محمد تقی نماز میں مصروف تھے کہ محمد باقر مجلسی نے صحن مسجد میں رکھی ہوئی پانی سے بھری ہوئی مشک میں سوراخ کر دیا اور بہتے ہوئے پانی سے کھیلنے لگے۔ نماز کے بعد جب علامہ محمد تقی مجلسی کو علم ہوا تو آپ سخت ناراض ہوئے، گھر جا کر اپنی زوجہ کو سامنے بٹھایا اور پوچھا، میں نے حمل ٹھہرنے سے پہلے اور حمل ٹھہرنے کے بعد غزہ کے سلسلے میں اسلامی دستورات کی رعایت کی تھی اور اس کی ولادت کے بعد اب تک تربیت کے اصولوں پر عمل کرتا آ رہا ہوں، لیکن آج اس کا عمل ہم دونوں میں سے کسی ایک کی کوتاہی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بچے کی ماں نے کہا، ایام حمل میں ایک روز پڑوسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، جہاں درخت میں لگے ہوئے اناروں کی میری توجہات کو اپنی طرف موڑ دیا۔ اس وقت میں نے ایک انار میں ذائقہ چکھنے کے لیے سوئی چبھو کر اس کا ذائقہ چکھا تھا۔ توجہ کریں، حمل کے زمانے میں ماں کا پڑوسی کے انار کا اس طرح چکھنا یا کھانا بچے کی شخصیت پر اتنا اثر انداز ہوتا ہے تو حرام غذا کا مسلسل استعمال اس آنے والے بچے کو انسانیت اور اسلام سے کتنا دور کر دے گا۔ تہذیب زندگی، صفحہ نمبر 204۔